جناب متحری، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریفرنڈم کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اس موقع پر روشن فکر افراد میں بہت سے عقیدتی اور نظریاتی مسائل سامنے آئے ہیں۔ ان حالات میں ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو دعوت دیں تاکہ یہاں آپ تشریف لائیں اور ان سوالات میں سے بعض کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلے سوال کے طور پر میں آپ سے اسلامی جمہوریت کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، جس کا مفہوم اکثر لوگوں کے ذہنوں میں واضح نہیں ہے، کہ آپ اسلامی جمہوریت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟
جمہوریہ اسلامی،
تعریف کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک اسلامی اور دوسرا جمہوریہ۔ جمہوریہ کا لفظ مجوزہ حکومت کی شکل کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ اور موجودہ دور میں بھی دنیا کی حکومتیں مختلف اشکال کی ہیں، جیسے انفرادی اور موروثی حکومت کہ جس کا نام سلطنت اور بادشاہت ہے، ماہرین کی حکومت، حکماء، فلاسفر، اہل علم حضرات کی حکومت کہ جیسے زمانہ قدیم میں ارسٹوکریسی کہا جاتا تھا، علاوہ ازیں اثر و نفوذ رکھنے والے افراد کی حکومت، سرمایہ داروں اور بڑے ٹیکسز ادا کرنے والوں کی حکومت ہے۔ ان میں سے ایک عوام الناس کی حکومت ہے، یعنی ایسی حکومت جس میں حاکم کو انتخاب کرنے کا حق تمام عوام کے پاس ہے۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث، کالے ہیں یا گورے، یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی عقیدے کے مالک ہوں، صرف اس شرط میں، یہ شرط ہے کہ سن کے اعتبار سے بالغ ہو جائیں اور عقلی رشد رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور حکومت وقتی حکومت ہے، یعنی ہر دفعہ چند سال بعد تجدید نظر کی جائے، لوگ تجدید نظر کا حق رکھتے ہوں کہ اگر وہ اس حکومت یا اس حکمران کو دوبارہ چاہتے ہیں، تیسری یا چوتھی بار چاہتے ہیں اور آئین انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے تو وہ انتخاب کر سکیں، لیکن اگر اسے نہیں چاہتے تو جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اسی دوسرے شخص کا انتخاب کر سکیں۔ اب لفظ اسلامی اس حکومت کے حقیقت کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت اسلامی اصولوں اور اسلامی قوانین کے مطابق چلائی جائے۔ اسلامی اصولوں کے دائرے کے اندر آگے بڑھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین کے لحاظ سے ایک مکتب بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے اور انسانی زندگی اور اس کی تمام جہات کے لیے ایک عملی طریقہ ہے۔ اس بنا پر اسلامی جمہوریہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس کی تشکیل میں عوام الناس کے ذریعے ایک محدود و مدت تک کے لیے حکمران کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو کہ موروثی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد اسلامی ہے، یعنی اس کے اصول و معیارات اسلامی ہیں۔
آپ نے اپنی گفتگو میں وضاحت کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جمہوری حکومت سے مراد تمام لوگوں کی حاکمیت کو برقرار کرنا ہے. میرے خیال سے قومی سطح پر یہ حق کی حاکمیت حتی مشروطیت کے انقلاب میں بھی ہم نے اس پر تاکید کی تھی اور اس قومی حق کو قبول کر لیا تھا. علاوہ ازیں تینوں قومی ادارے یعنی مجریہ، مقننہ اور عدلیہ عوام کے منتخب شدہ ہیں. اس صورت میں اسلامی جمہوریت کا تصور، اس کا بیان کردہ مفاہیم جیسے ولایت فقیہ اور پہلے سے بنائے گئے بعض قواعد و ضوابط کو لاگو کرنا اور نیز صنف علماء کا حکمران ہونا اس غلط فہمی کو ایجاد کرتا ہے کہ اسلامی جمہوریت اور صرف جمہوریت کے مفاہیم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. کیا آپ کے نزدیک اس ٹکراؤ کا کوئی حل ہے؟
نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ ہم کہیں ان میں کوئی ٹکراؤ پایا جاتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. جمہوریہ کا تعلق حکومت کی ظاہری شکل سے متعلق ہے. ایک طرح کی ڈیموکریسی ہے، یعنی عوام حق کی حاکمیت رکھتے ہیں. حق کی حاکمیت کا معنی یہ ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ لوگ خود کو کسی مکتب فکر کو قبول کرنے سے دور رکھیں. کسی نظریہ یا کسی مسلک پر پابند ہونے سے خود کو معاف سمجھیں. میں اس سوال پر حیران ہوں. کیا ڈیموکریسی کا معنی یہ ہے کہ ہر فرد اپنے لیے ایک الگ مکتب رکھتا ہو یا کسی بھی شخص کا کوئی مکتب نہ ہو؟ کسی مکتب فکر کی طرف رجحان نہ رکھتا ہو، کسی مسلک پر پابند نہ ہو، کسی نظریہ پر عمل کرنا اپنے لیے ضروری نہ سمجھتا ہو، کسی مکتب فکر کے اصول کو قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اسلامی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم علماء طبقے کو حکمران طبقہ کے طور پر قبول کر لیں. آپ کے سوال میں اسلامی حکومت اور علماء کی حکومت کے مفاہیم کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے.
اسلامی جمہوریت کے عنوان سے اکثر لوگوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی جمہوریت سے مراد یعنی علماء کی حکومت.
اگر ایسی کوئی غلط فہمی سامنے آئی ہے تو اسے دور ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عملی طور پر آج کل وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس عبوری اسلامی حکومت میں مختلف عہدوں اور مناصب پر علماء کو نہیں لگایا گیا.
اس لیے کہ یہ حکومت عبوری ہے.
میں عرض کرتا ہوں کہ اگر انہیں لگایا بھی جاتا تو دوسرے افراد کی طرح صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا. بزرگ علماء بھی کئی ایک دلائل کی وجہ سے، جن کی وضاحت اس وقت ضروری نہیں ہے، نہیں چاہتے کہ علماء حکومتی عہدوں پر فائز ہوں، جس کی بنیاد پر اسے علماء کی حکومت کہا جائے. جیسا کہ اس عبوری حکومت میں ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ آئندہ کی حکومت میں بھی یوں ہی رہے گا. بہرحال اسلامی حکومت کا عملی طور پر اسلامی ہونا کسی ایک طبقے سے متعلق ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نظریہ سے تعلق رکھنا ہے. ایسا نظریہ جس کے بارے میں عوام کی واضح اکثریت نے ماضی میں یہ اظہار کیا ہے کہ وہ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اسے چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق آگے بڑھیں، کسی دوسرے نظریے کے مطابق نہیں چلنا چاہتے. اس بنا پر اگر ہم یہ خیال کریں کہ اسلامی جمہوریہ عوام کے حق کے حاکمیت کو ختم کرتا ہے، یہ کسی بھی صورت صحیح نہیں ہے۔ عوام کا حق کی حاکمیت، اس کے معنی یہ ہیں کہ عوام قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں، جیسا کہ مشروطیت کے دور میں مجلس شورا ملی کا آئین بھی دین اسلام کی بنیاد پر تھا۔ آئین اور اس کے ضمیمے میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ایسا قانون جو اسلامی قوانین کے خلاف ہو وہ قانون کی حیثیت نہ رکھتا ہوگا، اور مجلس بھی ایسا قانون بنانے کی مجاز نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں آئین کے ضمیمے کی اصل نمبر 2 میں ہے کہ صف اول کے افراد، صف اول کے 5 رکن ان قوانین پر ناظر کی حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ کوئی قانون اسلامی قوانین و ضوابط کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات آئین میں اور اس کے ضمیمے میں ذکر کی گئی ہے۔ اس چیز کو مشروطیت کا انقلاب برپا کرنے والوں نے کبھی بھی ڈیموکریسی، روح مشروطیت اور قانون بنانے کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ قوانین کو اسلامی کلی اصولوں کے مطابق بنایا کرتے تھے۔ ڈیموکریسی کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نفاذ اور اجراء کے مرحلہ میں لوگوں کو قانون کا اجراء خود کرنا ہے۔ اب یہ کہ وہ قانون انہوں نے خود بنایا ہو یا مثلاً کسی فلاسفر نے بنایا ہو، اس امت نے اس فلاسفر کے مکتب فکر کو قبول کر لیا ہو اور اس کو عملی بنانے والے لوگ خود ہوں، یا وہ اصول وحی الہی کے ذریعے مقرر کیے گئے ہوں۔ اس بنا پر اسلامی جمہوریہ یا اس جمہوری کا اسلامی ہونا کبھی بھی قومی حکومت ہونے اور دورہ مشروطیت کے حوالے سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یا مجموعی طور پر ڈیموکریسی کے ساتھ مخالف نہیں ہے۔ اس طرح ڈیموکریسی کے اصولوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی معاشرے پر ایک مکتب فکر حکومت نہ کرے۔ اگر کوئی معاشرہ یا کوئی جماعت، معمولاً جماعتیں خود کو خاص مکتب فکر کے ساتھ وابستہ جانتی ہیں اور اس پر فخر بھی کرتی ہیں، اور اس کو ہرگز بھی ڈیموکریسی کے اصولوں کے خلاف شمار نہیں کیا جاتا۔ یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہو، تو پھر ایسا سوچنا کہ میں کیوں پہلے سے کسی مکتب فکر کے ساتھ منسلک رہوں اور اس کے بارے میں معتقد رہوں، کیوں اس مکتب کے اصولوں پر کار بند رہوں، یا آپ کے بقول پہلے سے بنائے گئے اصولوں کو اپنا لوں۔ پہلے سے بنائے گئے اصول خواہ وہ کسی فلاسفر یا کئی ایک فلاسفر یا اس جمہوری اسلامی میں وحی کے ذریعے بنائے گئے ہوں، کبھی بھی کوئی ایسا نہیں سوچتا کہ یہ سب عوام کے حق کی حاکمیت کے خلاف ہے۔ ولایت فقیہ کا مسئلہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ مسئلہ ولایت فقیہ یہ نہیں ہے کہ ولی فقیہ حکومت کا سربراہ بن جائے اور چاہے کہ عملی طور پر حکومت کو اپنے اختیار میں لے لے اور قانون کو نافذ کرے۔ اسلامی ممالک میں، اور پھر ایک ایسے اسلامی ملک میں جہاں کی عوام اسلام کی معتقد ہے اور اسے اپنے لیے ضروری جانتی ہے اور اسلام کو ایک نظریہ کے طور پر قبول کر چکی ہے، وہاں ولی فقیہ کا کردار ایک نظریاتی رہنما کی حیثیت سے ہے، نہ کہ ایک حکمران کی حیثیت سے۔ جبکہ عوام ایک نظریہ کو قبول کر چکے ہیں، تو لا محالہ وہ نظریاتی رہنما کے لیے کسی کردار کے قائل ہوتے ہیں، یعنی وہ ہے جو نظارت کرتا ہے اس نظریہ کا صحیح نفاذ ہو رہا ہے یا صحیح نفاذ نہیں کیا جا رہا۔ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ مجری قانون بن کر قانون کو نافذ کرے اور چاہتا ہے کہ اس نظریے کے مطابق آگے بڑھے اور حکومت کا سربراہ قرار پائے، کیا اس نظریے کے حوالے سے وہ اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ ولایت فقیہ ایک نظریاتی ولایت ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ولی فقیہ کو خود عوام انتخاب کرتی ہے. یہ تو بالکل ڈیموکریسی کے مطابق ہے. فقیہ کو، مرجع کو کون انتخاب کرتا ہے؟ کون منسوب کرتا ہے؟ اگر یہ بات انتصابی ہوتی، مثلا ہر فقیہ اپنے سے پہلے والے فقیہ کے ذریعے تعارف کروایا گیا ہوتا، اپنے سے پہلے والے فقیہ کے ذریعے خاص طور پر تعین کیا گیا ہوتا، تو ممکن تھا. یہاں ہم کہتے یہ اصول ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ ماروسی سلطنت کی مانند ہو جاتا ہے. لیکن فقیہ کو سلطان یا بادشاہ کے بالعکس عوام انتخاب کرتے ہیں. رابر کو خود عوام انتخاب کرتے ہیں اور خود عوام ہی انتخاب کریں گے. اس مکتب میں مرجع کو بھی خود لوگ ہی ایک صاحب رائے کے طور پر انتخاب کرتے ہیں. اس بنا پر یہ کس طرح ڈیموکریسی کے خلاف ہے؟ جمہوری ہونے اور اسلامی ہونے کے درمیان کیا تضاد پایا جاتا ہے؟ اگر شکل حکومت جمہوری ہو اور اس کی بنیاد اسلامی ہو، کیا اس میں کوئی تضاد ہے؟ یعنی اگر شکل حکومت دائمی ہوتی یا موروثی ہوتی تو اس وقت اسلام ہونے کے ساتھ اس کا تضاد نہ تھا؟ آخر یہاں ان کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
جمہوریت کی جو تعریف ہم نے یہاں کی، اس میں ہماری مراد ایسی حکومت کا حصول ہے جس میں عوام کے ارادوں کو عملی کیا جائے، یعنی عوام خود اپنے آپ پر حکومت کرتی ہے، حتیٰ ان اسلامی قواعد و ضوابط کو قبول کرتے ہوئے جن کا آپ نے ذکر کیا اور وضاحت کی ہے کہ ہر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی نظریے کے مطابق بعض قواعد و ضوابط کو قبول کرتی ہو. یہاں پر پھر بھی ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پہلے سے بنائے گئے اصولوں پر عمل کرنا، خصوصاً اسلامی اصول جو کہ 1400 سال پرانے ہیں، کس طرح صحیح ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر روز نئے اور جدید مسائل سامنے آ رہے ہیں. اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ شک و تردید باقی رہتی ہے کہ اس قدر پرانے اصول آج ہماری قانونی ضرورت کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں.
یہ دوسرا مسئلہ ہے اور اس کا جواب بھی مختلف ہے. زمانے کے حالات و واقعات کا تبدیل ہونا اور اسلامی قواعد و ضوابط کا تبدیل نہ ہونا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمیشہ شک و شبہ پیدا ہوتا رہا ہے کہ کس طرح ایک غیر متغیر کو متغیر پر منطبق کیا جا سکتا ہے. آپ اس بات پر توجہ کریں کہ وقت کا مسئلہ اور تغیر و تبدل کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں ایک باریکی اور ظرافت ہے کہ اکثر اوقات اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک فرد کی حیثیت سے اور انسان ایک معاشرے کی حیثیت سے، یعنی ایک انسانی معاشرہ ایسے قافلے کی مانند ہے جو ہمیشہ حرکت و سفر کی حالت میں ہے، منزل بمنزل آگے بڑھ رہا ہے. اس کی حالت ایک جیسی اور ثابت نہیں ہے، لہذا اگر ہم چاہیں کہ ان منزلوں میں سے کسی پر انگلی رکھیں اور اس انسانی قافلے کو اس جگہ محدود وقت کے لیے روک دیں، تو یہ فطرت اور طبیعت انسانی کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں منزل اور راستے میں فرق ہے. منزل تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو کیا راستہ بھی بدل جاتا ہے؟ وہ راستہ جس پر انسانی قافلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ، ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تکامل کا سفر ہے. تو کیا یہ راستہ بھی تبدیل ہوتا ہے؟ یعنی کیا راستے میں کوئی اور راستہ ہے؟ کیا انسان یا انسانی معاشرہ ہر روز کسی ایک جہت میں جائے؟ ہر روز کئی مراحل میں سے کسی بھی مرحلے کی طرف چلے جائیں اور ہر کوئی ایک راستے پر کسی دوسرے ہدف کی طرف سفر کرے؟ آج اس راستے سے جا رہے ہیں تو کل دوسرے راستے پر جا رہے ہیں اور تیسرے دن کسی اور راستے سے جا رہے ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ بلکہ انسان کا رائے تکامل پر سفر ایک مخصوص راستے پر ہے جو کہ غیر متغیر ہے۔ یہ بالکل ان ستاروں کے مدار کی طرح ہے، ایٹمی ذرات کے مدار کی مانند ہے۔ یہ ستارے ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، لیکن کیا ستاروں کا مدار بھی حرکت کرتا ہے اور اپنی جگہ بدلتا ہے؟ کیونکہ ستارے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ مدار بھی حرکت کرے؟ اگر مدار حرکت نہ کرے تو کیا ستارے ایک جگہ رک جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ستاروں کی حرکت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ستاروں کے ساتھ ضرور اور قطعی طور پر حرکت کرے۔ انسان کے لیے یہ مسئلہ موجود ہے اور انسانیت کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ کیا انسانی کمال اور انسانی اقدار یہ سب قابل تبدیل حقیقتے ہیں؟ یعنی حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ انسانی ضروریات تہذیب کی ظاہری اصول ہر روز بدل رہے ہیں، تو کیا اسی طرح انسانیت کے معیارات بھی ہر روز تبدیل ہو رہے ہیں؟ ایک دن جو چیز انسانیت کا معیار تھی اور وہ قابل تعریف و لائق ستائش تھی، کیا دوسرے دن وہ اپنی قدر کھو دے گی؟ اس کے مقابل کا نقطہ انسانیت کہلانے لگے گا اور وہ نقطہ انسانی اقدار سے خارج ہو جائے گا۔ مثلاً 1400 سال پہلے تاریخ میں ایک جناب ابو ذر تھے اور ایک معاویہ تھا۔ ابو ذر اپنے اخلاقی اور سماجی معیارات کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص مدار میں چلتے رہتے ہیں۔ معاویہ بھی اپنے انفرادی اجتماعی اخلاقی معیارات کے اعتبار سے ایک خاص مدار میں چلتا رہا ہے۔ یہ معیارات بالکل ان معیارات کے مخالف سمت میں تھے جن کے مطابق جناب ابو ذر چلتے تھے۔ اب کیا حقیقت میں ابو ذر ہونے کا معیار وہی ہے جس نے ابو ذر کو ابو ذر کیا ہے اور معاویہ کو معاویہ بنایا؟ یہ وہ چیز ہے جس نے بالفرض لمبا کو لمبا کر دیا، جس کی دنیا میں تعریف میں موجود ہے۔ موسیٰ چمبے کو موسیٰ چمبے بنایا، جس کی دنیا میں مذمت کی جاتی ہے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو معیارات یہ تبدیل ہو جائیں گے؟ یعنی آئندہ چمبا ہونا، معاویہ ہونا انسانیت کا معیار قرار پائے گا، ابو ذر ہونا اور لمبا ہونا ضد انسانیت ہو جائے گا اور وہ آئندہ انسانیت نہیں رہے گا؟ یا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ انسانیت تکامل کی طرف بڑھے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر ہونا انسانیت کے مدار سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ انسانی قواعد و ضوابط اس لحاظ سے کہ اس کا مدار ہمیشہ کے لیے ثابت ہے، خود نہیں، ان ضوابط کے بعض معیارات ہیں جو کہ راستے کے نشان کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ راستہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خشک بیابان میں جہاں کوئی پہاڑ یا درخت موجود نہیں، کوئی علامت موجود نہیں، ان نشانیوں کو وہاں لگا دیا جاتا ہے۔ دو اطراف میں کچھ ستون بنائے جاتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھو تو ضروری ہے کہ ان نشانیوں کے درمیان چلتے رہو۔ یہ نشانیاں اور یہ معیارات ہمیشہ نشانیاں ہی رہیں گے، ہمیشہ معیار کی حیثیت میں رہیں گے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ انہیں تبدیل کیا جائے۔ البتہ میں نے خود ایک کتاب میں جو اسلام میں عورت کے حقوق کے نام سے شائع کی گئی ہے, اس میں اسلام اور زندگی میں جدت کے نام سے ایک بحث تحریر کی ہے. وہاں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اسلام مکانی اعتبار سے مختلف تقاضوں اور زمانی حوالے سے متغیر تقاضوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے. وہاں میں نے بیان کیا ہے کہ خود اسلام بھی اس بات کی طرف متوجہ ہے. بنیادی طور پر اسلام کا زمانے کے حوالے سے بات کرنا, زیر بحث لانا لوگوں کے خیال کے برعکس کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے حال ہی میں سامنے لایا گیا ہو. مثلا بو علی سینا نے 1000 سال پہلے اپنی کتاب الشفا کے آخر میں اس مسئلے پر بحث کی ہے. اسلام میں مستقل حیثیت کے کلی ضوابط موجود ہیں اور انسان کے لیے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ جزوی, متغیر, مختلف اور لامحدود ہوتے ہیں. بس کس طرح اسلام ان لامحدود مسائل کا جواب دیتا ہے, وہاں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک مکتب جس میں کلی اصول ضوابط موجود ہوں جن کی بنیاد انسان کی شناخت اور معاشرے کی شناخت ہو, وہ ان کا جواب دے سکتا ہے. البتہ یہ شناخت سوائے وحی کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اسی دلیل کی وجہ سے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ یا تو انسان کوئی نظریہ نہیں رکھتا اور ہمیشہ کے لیے ناقص اندھے نظریات کے درمیان بھٹکتا رہے گا, یا اگر اس کے پاس کوئی نظریہ ہے تو وہ وحی سے ماخوذ ہونا چاہیے, نبوت سے لیا گیا ہو. بہرحال کس طرح ایسا ممکن ہو سکتا ہے, اس بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اصول کو اپنی تیز بین نگاہ کے ساتھ واضح اور روشن بنا کر پیش کرے, قرآن کی تعبیر میں صراط مستقیم کو دکھا دے, اس کے بعد اجتہاد کا سلسلہ ہے جو اپنا کردار ادا کرتا ہے. اجتہاد یہ ہے کہ فقی اس اصول سے منحرف ہوئے بغیر جزوی, مختلف, متغیر اور زمانی اختلافات کے مسائل کو اس اصول کے مطابق تحقیق کرے اور بعض اوقات اس کے نتائج خود بخود بدل دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصول پائیدار ہوں تو فروعات خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب میں ایسی بہت سی مثالیں خود اسلام کے اندر سے ذکر کی ہیں کہ کس طرح اصول پائیدار ہے اور فروع متغیر ہے. اگر آپ چاہیں تو ان مثالوں میں سے کم از کم ایک دو یہاں بیان کروں.
اگر اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا ضوابط کا تعین کرنا صرف وحی کے ذریعے ممکن ہے, جبکہ آج کل یہ بات بہت زور و شور سے پیش کی جا رہی ہے کہ انسانی تفکر کی تاریخ میں دو اہم نتائج, دو بڑے نظام جمہوریت اور سوشلزم کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں. ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر ان دو طرز تفکر کو ملا کر آگاہی کے ساتھ ان کا مجموعہ حاصل کیا جائے, خاص طور پر میرے جیسا مشرقی شخص ان تمام باتوں کے ساتھ اگر اسلامی معنوں اور اصولوں کو بھی سامنے رکھے, تو میں صراط مستقیم تلاش کر لوں گا جو مجھے وحی سے بے نیاز کر دے گی.
ڈیموکریسی اور سوشلزم کے درمیان ایک طرح کی ناہمواری پائی جاتی ہے, یا کم از کم ایسی چیز نظر آتی ہے. یہ چیز آج بھی دنیا میں حل نہیں ہو سکی. ڈیموکریسی اصالت فرد, فردی حقوق اور فردی آزادی کی بنیاد پر ہے. سوشلزم اس کے بالعکس ہے. سوشلزم اصالت معاشرہ کی بنیاد پر ہے. اس میں معاشرے کے حقوق فردی حقوق پر فوقیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سوشلزم آزادی اور ڈیموکریسی کو محدود کرتا ہے. چھوڑے اس بات کو کہ دنیا میں قابل اتنا لوگوں کی تعداد جمہوریت کی بات کرتی ہے, دوسری طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد سوشلزم کی بات کرتی ہے. صاحب رائے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی اصطلاحاً آزاد اور لبرل دنیا اور ان کی ڈیموکریسی حقیقی نہیں ہے. ان کے اپنے بقول ان کی آزاد اور سرمایہ دارانہ دنیا اور ڈیموکریسی حقیقی نہیں ہے بلکہ جیلی ہے. ایسے لوگ سوشلزم کی بات نہیں کرتے. دوسری طرف کچھ لوگ سوشلزم کی حمایت کرتے ہیں. اب یہ کہ ان کا سوشلزم بھی حقیقی ہے یا نہیں, اس پر بھی بہت سے صاحب نظر افراد نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا سوشلزم حقیقی نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے, ان مسائل پر تفصیل سے بات بھی نہیں کرتے. یہ مشکل فلسفی اور علمی طریقہ سے حل ہونی چاہیے کہ حقیقت میں فلسفی اور علمی اعتبار سے ان دو میں سے کس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے, ڈیموکریسی یا سوشلزم؟ کیا ایک ہی جگہ ایک وقت میں دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ دنیا میں بعض مکتب فکر ایسے ہیں جو کہ ڈیموکریسی اور سوشلزم دونوں کی طرف مائل ہیں اور دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان دونوں کو جمع کرنا اس دقیق فلسفی مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا اصالت معاشرہ فوقیت رکھتا ہے یا اصالت فرد فوقیت رکھتا ہے, حقیقت کیا ہے؟ پہلے یہ مسئلہ فلسفی طور پر حل کیا جانا چاہیے. جو چیز حقیقت رکھتی ہے کیا وہ فرد ہے اور معاشرہ ایک عرضی وجود رکھتا ہے بلکہ ایک اعتباری وجود رکھتا ہے؟ اگر معاملہ اس طرح ہے کہ فرد وجود خارجی رکھتا ہے اور معاشرہ اعتباری وجود رکھتا ہے تو ڈیموکریسی سوشلزم پر فوقیت رکھتی ہے. اگر ہم دوسرے نظریے کو قبول کر لیں کہ انسان کی جامعہ شناسی انسان کی نفسیات شناسی پر تقدم رکھتی ہے اور فرد کی کوئی اصالت و حقیقت نہیں ہے, فرد اس کی خصوصیات, اس کی روح, ارادہ, احساس, فکر, ہر چیز زیر سایہ اور انعکاس ہے اس معاشرتی روح کے جو ہر فرد پر حاکم ہے. جو چیز حقیقت رکھتی ہے وہ معاشرہ ہے, فرد نہیں. یہاں فوقیت سوشلزم کے ساتھ ہے, یا یہ کہ کوئی تیسری شکل موجود ہے اور وہ یہ کہ فرد معاشرے میں اپنا وجود کھو نہیں دیتا. اس طرح فرد ایک اعتباری حیثیت رکھتا ہے. البتہ یہ جو ہم فرد کہتے ہیں اس سے مراد فرد کا جسم نہیں, شخص نہیں, کوئی ایسا نہیں کہتا, بلکہ اس کی فردی حیثیت اور شخصیت مراد ہے. یا نہ فرد اور نہ شخصیت فرد معاشرے میں گل جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ مجبور ہو جائیں. یہاں جبر و اختیار کا مسئلہ سامنے آتا ہے. جو لوگ معاشرے کی اصالت کے قائل ہیں وہ فرد کے لیے کسی قسم کے اختیار کو نہیں مانتے. معاشرہ بھی اعتباری وجود نہیں رکھتا, یعنی فرد اور معاشرے کا مجموعہ ایک ایسی ترکیب ہے جس میں فرد بھی اصالت اور شخصیت رکھتا ہے اور اسی حال میں معاشرہ بھی اصالت اور شخصیت رکھتا ہے. فرد کا تحقق, اس کی عینیت, اس کی شخصیت معاشرے کی شخصیت میں شامل ہے اور معاشرے کی شخصیت فرد کی شخصیت میں موجود ہے. جیسے ہمارے فلاسفر کثرت میں وادت اور وادت میں کثرت کے باب میں کہتے ہیں, اس پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. اس کے بعد معنویت والا مسئلہ ہے. سب سمجھ چکے ہیں کہ بالفرض اگر اس مسئلہ کو حل کر لیں اور ڈیموکریسی اور سوشلزم کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی معنویت کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی آج کل روحانیت کی طرف رغبت پائی جاتی ہے. ان کے بقول وہ روحانیت میں صرف انسانی اور اخلاقی پہلو کی حد تک مائل ہیں, انسانیت کی حد تک. یہ لوگ اسلام اور مذہب سے صرف اسی حدود کے اندر استفادہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی ایسی معنویت جو اخلاقی حدود کے اندر ہو, اخلاقی نصائح تک اور اصطلاحاً انسانی مسئلہ کی حد تک ہو. اس حال میں کہ اس کی آئیڈیالوجی کی بنیاد اس سے چھین چکے ہیں, اس قسم کی معرفیت بالفرض کسی دوسرے مذہب کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہو اور عملی ہو سکتی ہو، لیکن اسلام کے ذریعے عملی نہیں ہو سکتی. یہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے. اسلام کے اہم اعضاء کو کاٹ دینا ہے اور حقیقت میں اسلام کو ذبح کرنا ہے. اسلام کے بعض اعضاء سے استفادہ کرنا، علاوہ ازیں جس اسلام کے وجود میں زندگی باقی نہ رہی ہو اور وہ حیات کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہ ہو، ایسا اسلام پھر اسلام نہیں ہے. لہذا آج کی دنیا کو تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک وہی فردی آزادی جسے آپ ڈیموکریسی سے تعبیر کرتے ہیں. دوسری چیز ایک مکتب ہے جو زندگی کے راہ و رسم کے لیے ایک سیر تکامل تعین کرے. تیسری چیز کائناتی تصور ہے، یعنی کائنات کے بارے میں ایک صحیح تعبیر اور تفسیر جو معنویت کے ہمراہ ہو، یا وہ تعبیر جو میں نے قرآن مجید سے حاصل کی ہے کہ شناخت جہان، یعنی ایسی شناخت جس میں صرف وہی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس کے مفہوم اور ماہیت کو جان لے. جب یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو جائے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ انسانی معاشرے کے مستقبل کے بارے میں کوئی امید رکھی جا سکے.
جناب متحری، کچھ سوال اور بھی ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر آپ چاہیں تو انہیں کسی دوسرے پروگرام تک کے لیے باقی رکھتے ہیں، اور آج کی گفتگو میں شرکت کرنے پر آپ کا شکر گزار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.